اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات پڑھیں گے محمد. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا، ہمارے اندر صرف خواہشوں ہی کو ودیت نہیں کیا بلکہ خواہشوں کی تکمیل کا انتظام بھی کیا. ان خواہشوں تک کس طرح سے پہنچ سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی خواہشوں تک پہنچنے سے روک سکتی ہیں، اس کی جانب رہنمائی بھی کیا. جہاں ہمارے اندر یہ جذبہ ڈالا، یہ خواہش پیدا کی کہ ہم ہمیشہ خوشگوار زندگی کے خواہاں ہیں، مصیبتوں سے خالی زندگی چاہتے ہیں، ایسی زندگی جہاں آرام ہی آرام ہو، عیش ہی عیش ہو، یہ زندگی کیسے فراہم ہو سکتی ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس کی طرف بھی پروردگار نے ہماری یہ جو ہے رہنمائی کی اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اس خواہش کی تکمیل کا بس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس کی معصیت نہ کرو، اس کا گناہ نہ کرو. تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ کیا ہے؟ گناہوں سے دوری. خب بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہو جاتا ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں گناہ کرنا، گناہ ہو جاتا ہے. تو وہ راستہ کیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے کو گناہ سے محفوظ کر سکیں؟ پروردگار نے وہ راستہ بھی ہمیں بتایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. دیکھیں، انسان اگر کسی کی اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، اطاعت کے لیے بھی جو ہے دو بنیادیں ہوتی ہیں. یا تو انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے محبت میں، عشق میں، جس نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس سے محبت ہے، عشق ہے اس سے، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ کی اطاعت کا کہ ہمارے اندر خدا کی اتنی محبت پیدا ہو جائے، اتنا عشق خدا پیدا ہو جائے کہ ہم پھر اس کی کسی بات کو ٹالنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی ہر خواہش ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو. کہ اولیاء اللہ کا یہی درجہ ہوتا ہے. وہ اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کی اطاعت کی وجہ نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی خوف ہے. چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. پالنے والے اگر علی تیری عبادت کرتا ہے, علی اگر تیری اطاعت کرتا ہے, علی اگر تیری فرما برداری کرتا ہے تو نہ جہنم کے خوف کے باعث نہ جنت کے لالچ میں. اگر جہنم نہ ہوتا, اگر جنت نہ ہوتی, پھر بھی علی اللہ تیری اطاعت کرتا, پھر بھی اللہ تیری عبادت کرتا. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ عشق کی عبادت ہے, یہ محبت کی عبادت ہے, جو اولیاء خدا کا خاصہ ہے, ان کے اندر یہ جذبہ جو پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ جہاں جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت ضروری ہے. یہ ناممکن ہے انسان کسی سے محبت تو کرے مگر اطاعت نہ کرے. اگر محبت کا دعویٰ ہے اور اطاعت نہیں ہے تو یقیناً یہ دعویٰ سچا دعویٰ نہ ہوگا. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ اشعار منسوب ہیں اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی منسوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ان دونوں اماموں میں سے کسی ایک امام کا شعر یقیناً یہ ہے. حضرت فرماتے ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ. تم ایک طرف سے اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہو, دوسری طرف سے تم گناہ بھی کرتے ہو, نافرمانی بھی کرتے ہو اللہ کی, اس کی معصیت بھی کرتے ہو. ھذا لعمری فی الفعال بدیع, خدا میری جان کی قسم یہ تو بڑا عجب یہ جو ہے ماجرا ہے. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب يطيع. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تم حتماً اللہ کی اطاعت کرتے, کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. تو اطاعت کی ایک بنیاد کیا ہے؟ انسان پھر اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے, اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے جس سے کسی کو محبت ہو جائے. ظاہر سی بات ہے یہ بندگی کا پہلا درجہ نہیں ہے, یہ تو بندگی کا آخری درجہ ہے. ہم جیسے انسان جو ابھی بندگی کی پہلی ہی کلاس میں پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے بچا سکتے ہیں اپنے کو. دوسری چیز جو ہوتی ہے جس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے, سرکشی نہیں کرتا ہے, وہ ہے خوف, ڈر. محبت تو نہیں ہے, خوف ہے اس کا. خوف کی وجہ سے انسان, خوف جب آ جاتا ہے تو انسان پھر سرکشی سے بچ جاتا ہے, نافرمانی سے بچ جاتا ہے. جا رہے ہیں گاڑی لیے ہوئے, نئی نئی گاڑی خریدا ہے, بہت اچھی گاڑی ہے, اسپیڈ بھی بہت اچھی ہے, جی چاہتا ہے بھگائیں اسے, لیکن ٹکٹ مل جانے کا خوف قانون شکنی سے ہمیں روک لیتا ہے. پروردگار ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہتا ہے اما من خوف مقام رب. اگر اپنے کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے لیے, کیونکہ تم پرسکون زندگی کے خواہاں ہو, تم خوشگوار زندگی چاہتے ہو, تم عیش کی زندگی چاہتے ہو. اگر عیش کی زندگی اگر چاہتے ہو تو تمہیں بہرحال خدا کی نافرمانی سے, گناہ سے بچنا پڑے گا. کیسے بچیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خوف خدا. اگر خدا کا خوف دلوں میں بیٹھ جائے تو انسان کبھی گناہ نہ کرے گا. البتہ خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے, خدا کو یہ جو ہے وہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ خدا کو دیکھ کے کوئی ڈرے. خدا تو رحیم ہے, خدا تو رؤوف ہے, وہ تو مہربان ہے, وہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے. لہذا خدا سے نہیں ڈرتے ہیں, مقام خدا سے ڈرتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو لوگ مقام خدا سے ڈرتے. مقام سے کیا مراد ہے؟ مقام خدا سے کیا مراد ہے؟ مقام خدا سے دو احتمالات دیے جاتے ہیں. ایک احتمال یہ ہے خدا کی جو ہے نگرانی, مراقبت, یہ جو ہے نظارت. خدا ہم جو کچھ کام کرتے, جو عمل ہم انجام دیتے, ہمارا ہر عمل خدا کی نگاہوں میں. تربیت کے لیے ایک بڑا اہم اصول ہے, اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ کوئی جو ہے محترم اور با اقتدار شخصیت ہماری زندگی کو دیکھ رہی ہے، ہمیں کنٹرول کر رہی ہے، تو ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ بالکل جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. وہ جو محترم بھی ہے اور با اقتدار بھی ہے، کبھی کبھی احترام تو ہے، جانتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے صاحب عزت آدمی ہیں، مگر کوئی ان کے پاس اقتدار نہیں ہے. تو وہاں پر نہیں، ایسی شخصیت جس کے پاس اقتدار بھی ہے، جو ہماری خلاف ورزی کی شکل میں ہمیں سزا بھی دے سکتی ہے، یہ تصور جب آ جاتا ہے تو پھر انسان قانون شکنی سے اپنے کو روک لیتا ہے، مخالفت سے روک لیتا ہے، نافرمانی سے وہ انسان رک جاتا ہے، انداز ہی اس کا جو ہے بدل جاتا ہے. پہلے ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں اب یہاں کی تہذیب میں ہے یا نہیں ہے، کہ بچے اپنے باپ کا بڑا خیال رکھتے تھے، بہت ڈرتے تھے باپ سے، مقام میں جو ہے پدری سے بہت ڈرتے تھے، لہذا سگریٹ پیتے تھے، کہیں اگر دیکھا کہ ابا آ رہے ہیں فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ جلنے لگتا تھا، مگر اس کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے وہ ہاتھ جس کے اندر جو ہے سگریٹ ہے وہ ہاتھ سامنے آ جائے. اگر یہ احساس ہو جائے کہ وہ بڑی ہستی، وہ مقتدر ہستی ہمیں دیکھ رہی ہے، تو ناممکن ہے کہ انسان وہاں پر گناہ کرے، ناممکن ہے کہ انسان قانون شکنی کرے. ہمارے ہاں کوئی کام یہ جو ہے رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، چلے گئے کسی آفس میں کوئی کام کرانے کے لیے، میز سے اس میز پر، اس میز سے اس میز پر، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں بھیجے جا رہے ہیں، کام ہی نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب مل گیا، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، صبح سے پریشان، کہا جی میں ایک فلاں کام کے لیے آیا تھا، تو آپ نے کیا کیا، کہ جی وہ درخواست لے کے میں ان کے پاس چلا گیا تھا. تو آپ کو عقل ہے، تنہا درخواست سے تھوڑی کام ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ. اچھا وہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ ان کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو نہیں اس کے بغیر کام نہیں کرتے. کوئی بات نہیں، کل ہم جب گئے تو پیسے لے کر کے گئے، جو کچھ انہوں نے کہا تھا 150 روپے اس میں اور اضافہ کر کے لے کے گئے. اب جانے کے بعد ہم نے درخواست کے ساتھ پیسے بھی میز پر ان کے رکھ دیے. اب میز پر رکھنا تھا کہ ان کے تو غصے کا عالم نہیں، ڈانٹ دیا، پھٹکار جو ڈاکہ پھینک دیا، تو مجھے کیا سمجھتے ہو، یہ جو ہے مجھے کیا تم نے کوئی ایسا ویسا افسر سمجھ رکھا ہے، رشوت خور افسر سمجھ رکھا ہے، میں ہرگز ایسے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. پریشان ہو گئے، کل سے کل تو کم سے کم ڈانٹ نہیں پڑی تھی، آج تو یہ ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے. بھائی عقل مند پھر مجھے مل گئے، بھائی آپ کے کہنے کا آپ کو عقل کب آئے گی، کل کل تھا، آج آج ہے، آج اینٹی کرپشن والوں نے کیمرا یہاں لگا دیا ہے، ان کی ایک ایک حرکت جو ہے کنٹرول ہو رہی ہے، وہ پاگل ہیں، آپ سے 500 روپے 1000 روپے لے کر کے جیل کی ہوا کھائیں گے. 500 1000 کیا، 1 لاکھ 2 لاکھ بھی اگر آپ دینے کو تیار ہو جائیں تو وہ ہاتھ نہ لگائیں گے اسے. وجہ کیا ہے، کوئی کنٹرول کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے. اما من خوف مقام رب، جسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، نظارت کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائے. کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے. صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی جب نجف میں اپنی تعلیم جو ہے مکمل کر کے واپس ایران آ رہے تھے، وطن آ رہے تھے، استاد کے پاس گئے، استاد کوئی نصیحت، عام طور سے پہلے سے استاد سے علم ہی نہیں لیتے تھے، نصیحتیں بھی لیتے تھے جو زیادہ کام آتی تھی، استاد کوئی نصیحت جو ہمیں زندگی میں ہمیشہ کام آئے. ان کے استاد نے جواب میں قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ دی، علم یعلم بأن اللہ یرا. طباطبائی ہمیشہ اس آیت کو اپنے نگاہوں میں رکھنا، خدا کہہ رہا کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، باپ اگر دیکھ رہا ہوتا ہے، مجمع اگر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ہماری کیفیتیں بدل جاتی ہیں. بہت سارے جرائم ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، ہم کر لیتے ہیں، گھر میں اگر یہ جو بیوی کو پتا چل جائے تو لوگ بھاگتے ہیں اس سے، کہ کہیں معلوم نہ جائے، کہیں خبر نہ ہو جائے، وہاں پر اطلاع نہ ہو جائے. جب یہ احساس ہو جاتا ہے، معمولی معمولی بندوں کا تو اتنا خیال، علم یعلم بان اللہ یری، امام خمینی کا بڑا خوبصورت جملہ اس سلسلے میں فرماتے، عالم محضر خدا ہست، در محضر خدا معصیت نہ کنید. پوری دنیا اللہ کی جو ہے نگاہوں کے سامنے ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے تو کوئی گناہ نہیں کرتا نا. تو اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا. ایک شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر ہو جاتا ہے. بھئی ہم لوگوں کا عام طور سے گناہ کرنا نہیں چاہتا، ہو جاتا ہے مولا، کیا کرے کہ گناہ سے بچ جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام ہدایت جو کرتے تھے انسان کو دیکھ کر کے جواب دیا کرتے تھے، شخصیت کو دیکھ کر کے، کہ ایسا جواب دیں جو ذہن میں بیٹھ جائے. یہ نہیں کہ فقط ایک جواب دے دیا ہم نے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی پوچھنے آیا، آپ نے خوب اسے عالمانہ جواب دے دیا، اس کو سمجھ میں آیا چاہے نہ آیا اس سے بحث ہمیں نہیں ہے. نہیں، ایسا جواب دیں جو اس کے ذہن میں بیٹھ جائے، کچھ لے کر کے اٹھے. صرف یہ نہ کہہ کے جا کے مجھے بڑی قابل ہستی ہے. ہستی تو قابل ہے، ہمیں کیا ملا. امام کے پاس آیا کہنے لگا مولا گناہ سے بچنا چاہتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا. امام نے کہا ایسا ہے، بڑا آسان معاملہ ہے. پانچ اصل گناہ سے تم یہ جو ہے بچنا ہی کیوں چاہتے ہو، خوب گناہ کرو. الٹا بالکل امام کہہ رہے، خوب گناہ کرو، پانچ کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لو. افعل خمسۃ اشیاء فاذنب ما شئت، پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک کام کر لو، اس کے بعد جتنا جی چاہے گناہ کرو. تھوڑا خوش ہو گیا، امام کی طرف سے گناہ کی چھوٹ مل رہی ہے، مگر پانچ میں سے کوئی ایک کام کرنا ہوگا. جی مولا بتائیے، پانچوں کر دیں گے، پانچ میں سے ایک کیا، پانچوں کر لیں گے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی حکومت سے باہر چلے جاؤ. ظاہر سے بات ہے اگر آپ کو کسی حکومت کے قانون پسند نہیں ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے اور سزا سے بھی آپ یہ جو ہے بچنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی راستہ تو ہے نا کہ آپ ملک چھوڑ کر کے چلے جائیں. مولا کہاں جائیں، کہاں جائیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہندوستان کی حکومت سے نکل جائیں تو یہاں امریکہ آ جائیں گے. خدا کی حکومت سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ جہاں جائیں گے وہاں اس کی حکومت ہے. ہے کوئی جگہ جو اس کی حکومت سے خالی ہو؟ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی دوسرا کام یہ ہے، رزق کھانا اللہ کا چھوڑ دو، اللہ کا رزق نہ کھاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو کچھ ہے سب تو اسی کا دیا ہوا ہے. ہے کوئی ایسی چیز جو اللہ کی عطا نہ ہو؟ سب تو اسی کی دین ہے. کہا تیسرا کام، اتلو موضعا لا یراک اللہ، ایسی کوئی جگہ ڈھونڈ لو گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ دیکھ نہ سکے. اللہ کی حکومت چھوڑ کے جا نہیں سکتے، رزق اس کا چھوڑ نہیں سکتے، تو اطلب موضعا لا یراک اللہ، کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں جرم کرو اللہ دیکھ نہ سکے. جب دیکھے ہی گئے نہیں تو سزا کہاں دے دے گا. ہم مولا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا ہے ہر جگہ تو. اچھا پھر چوتھا کام یہ کرو کہ جب یہ جو ہے ملک الموت جب آئیں لے جانے کے لیے، بولو ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. جب جاؤ گے تب تو جہنم میں جانا ہوگا، جب دنیا ہی سے نہیں جائیں گے تو جہنم کی باری کہاں سے آئے گی. جب ملک الموت آئے تو کہہ دینا کہ ہم نہیں جائیں گے. مولا ان کے آگے کس کی بس چلتی ہے، کس کا بس چلتا ہے ان کے آگے، وہ تو لینے آئیں گے تو جانا ہی پڑے گا. اچھا پھر آخری کام جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ جب اللہ سزا کا فیصلہ کر دے گا اور تمہیں جہنم میں بھیجے گا، جو فرشتہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا، کہنا میں نہیں جاتا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں تو فرشتے بڑے سخت مزاج ہیں. قو انفسکم واہلیکم نارا التی وقودہا الناس والحجارہ علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جہنم کے فرشتوں کا تو تعارف اللہ کے انداز میں کراتا ہے، بچو اس جہنم سے، اپنے کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بھی بچاؤ اس جہنم سے جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں، وہ انسان اور پتھر ہیں، اور ان کے اوپر ایسے فرشتے معمور کیے گئے جو بڑے سخت مزاج فرشتے ہیں. کوئی رحم ان کیا نہیں پایا جاتا، غلاظ شداد، نہ ان کیا رحم پایا جاتا ہے نہ رشوت لیتے ہیں وہ. لا يعصون اللہ ما امرهم، جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کی نافرمانی، اگر اللہ نے کہا اس کو جہنم میں رکھنا ہے تو رہے گا، چیخو چلاؤ، وہاں کوئی رحم کی اپیل جو ہے سنی نہیں جائے گی. کہا مولا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا کچھ نہیں کر سکتا ہے، فقط گناہ ہی کر سکتا ہے، تیرے بس میں گناہ کے سوا کچھ اور نہیں ہے. یہ وہ سبق تھا جو اس کے ذہن میں اچھی طرح جاگزی ہو گیا. جب ہم اتنے عاجز ہیں، جب ہم اتنے ناتواں ہیں، جب ہم اتنے کمزور ہیں، نہ اللہ کی حکومت کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، نہ رزق خدا کو نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، نہ جو ہے ملک الموت کو انکار کر سکتے ہیں، نہ فرشتہ عذاب پہ ہمارا کوئی بس چلتا ہے. ارے یہ چیزیں اگر واقع دل میں اتر جائیں، سوچ لیں اگر انسان گناہ سے پہلے ایک دفعہ سوچ لے، یا کم سے کم گناہ کے وقت تو خیر انسان اندھا ہونے لگتا ہے نا، یوں ہی صبح شام اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں بیدار رہے تو کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا. گناہ کا خیال تو وہی آتا ہے جہاں چھوٹ نکلنے کا، بچ نکلنے کا امکان انسان کے اندر ہوتا ہے. جس مجرم کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم گرفت میں ہیں، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تمہاری گھات میں ہے، تاک میں بیٹھا ہوا ہے. نگرانی جو اللہ کی ہے اس طرح سے نگرانی ہے. قرآن مجید میں صاف واضح لفظوں میں کہا ہے، خدا بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، ائمہ بھی دیکھ رہے ہیں. وقل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. سورہ یہ جمعہ میں بھی ہے، ثم تردون یہاں پر ہے، فستردون. قل اعملوا، عمل کرو، اچھا عمل کرو گے یا برا عمل کرو گے، فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، تمہارا عمل خدا کی نگاہوں میں ہے، تمہارا ایک ایک عمل خدا دیکھ رہا ہے، اچھا یا برا، رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور مومنون، مومنون کی تفسیر بیان کی گئی ہے، یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واللہ ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم ولیلہ، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم تمہارے اعمال شب و روز ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تم جو بھی عمل کرتے ہو، اس کا احساس اگر صرف ہو جائے، بچے کو جب پتا چل جائے کہ ہماری اطلاع ہمارے والدین کو پہنچائی جائے گی، بچہ کانپنے لگتا ہے. ہم کیا بچے سے بھی گئے گزرے ہیں، یا ہمارے نگاہوں میں خدا کی حیثیت والدین اتنی بھی نہیں ہے؟ پیغمبر کی حیثیت ہمارے نگاہوں میں جو ہے والدین کی اتنی بھی نہیں ہے؟ ائمہ کی حیثیت، امام فرماتے خدا کی قسم شب و روز تمہارے نام اعمال ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جب امام نے جملہ کہا تو سننے والے کو تھوڑا سا تردد ہوا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعا امام کے سامنے پیش ہوتا ہے. امام نے فوراً کہا اما تقرا کتاب اللہ عز و جل، کیا تم نے قرآن میں اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا ہے؟ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، عمل کرو، اللہ، اس کا رسول اور مومنون تمہارے عمل کو دیکھ رہے. مومنون کون ہیں؟ امام نے فرمایا هُوَ وَاللَّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب، خدا کی قسم مومن سے مراد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور بقیہ گیارہ ائمہ ہیں، ان کے سامنے ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں. آج امام عصر کے سامنے ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں. روایتوں میں ہے جب امام اپنے چاہنے والوں کے نام اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر نیکیاں اور اچھائیاں ہوتی ہیں تو امام کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور لیکن اگر ہمارے نام اعمال میں خدا نخواستہ گناہ نظر آتا ہے، برائیاں نظر آتی ہیں، معصیت نظر آتی ہے، خدا کی نافرمانی نظر آتی ہے، ہمارا امام آنسوؤں سے روتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے ہمارا. تو گناہوں سے اگر بچنا ہے، گناہوں سے کنٹرول کرنے کا ایک بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَاوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى, جو انسان مقام خدا سے ڈرتا ہے, یعنی اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے, اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. خداوند عالم نے مختلف آیتوں میں قرآن مجید کی اس حقیقت کو بیان کیا کہ ہم تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ عمل انسان کا, جب یہ عقیدہ ہو جاتا ہے, وہ موقع ہے جب انسان اپنے کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. قرآن مجید نے, میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہدن للناس, قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے. البتہ قرآن میں قصے بھی ہیں, البتہ قرآن میں کہانیاں بھی موجود ہیں, لیکن یہ قصے اور کہانی کا مقصد کہانی سنانا نہیں ہے. یہ ویسی کہانی نہیں ہے جیسی ہم کہانی سناتے ہیں. ہم بھی کہانی سناتے ہیں نا بچوں کو, ہم کہانی سناتے ہیں سلانے کے لیے. مگر قرآن جب کہانی سناتا ہے تو قرآن کا مقصد جگانا ہوتا ہے. ہم سلانے کے لیے کہانی سناتے ہیں, قرآن جگانے کے لیے کہانی سنا. قرآن نے, قرآن کوئی عشقیہ کتاب نہیں تھی, ناول نہیں ہے جو یوسف اور یہ جو ہے زلیخا کا قصہ بیان کرے. اگر یوسف اور زلیخا کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے تو ہماری ہدایت کے لیے, ہماری رہنمائی کے. دیکھو کس طرح سے, کس طرح سے ایک اللہ کا بندہ گناہ کے تمام مواقع فراہم ہیں مگر اس کے باوجود گناہ کے قریب نہیں جاتا. اور وجہ کیا تھی, نہ جانے کی سبب کیا تھا, جس وقت جو ہے زلیخا یوسف کو دعوت گناہ دے رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یوسف کے اندر خواہشات نہیں ہیں, یوسف بھی انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, وہی ان پر نازل ہوتی ہے, اللہ کے جو ہے منتخب بندے ہیں, لیکن ہیں انسان. وہ سارے انسانی جذبات جو ایک انسان میں پائے جاتے ہیں وہ یوسف کے یہاں بھی موجود ہیں. لہذا خدا نے جو لفظ زلیخا کے لیے استعمال کیے ہیں وہی لفظ یوسف کے لیے بھی استعمال کیے ہیں. ہمت بہی و ہما بہا, فقط مذکر و مؤنث کا صیغہ بدلا ہے, کچھ نہیں بدلا ہے. ہمت بہی و ہما بہا, زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا, معصیت کا ارادہ کیا. یوسف بھی جو ہے زلیخا کا ارادہ کر بیٹھتے اگر آ گیا. لہذا یہاں ترجمہ ہم نے کیا کیا, کر بیٹھے نہیں ترجمہ کیا. اگر وہ نہ ہوتا تو مجبور تھے وہی کرنے کے لیے. ہمت بہی و ہما بہا لولا ان را برہان ربہ, زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا, یوسف بھی زلیخا کا ارادہ کر بیٹھتے اگر اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھ لیتے. جس چیز نے بچا لیا یوسف کو وہ کیا تھا؟ اما من خوف مقام رب, یہ احساس کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم خدا کے حضور میں ہیں. جب خدا کے حضور میں ہیں تو خدا کے حضور میں گناہ نہیں ہو سکتا. اس کا خیال جو ہے, یہ جو ہے زلیخا کو بھی تھا, زلیخا کو بھی احساس تھا کہ خدا کے حضور میں گناہ نہیں ہو سکتا ہے. بس فرق یہ تھا کہ اس خدا کی وہ قائل تھی, اس خدا کو اندھا بنایا جا سکتا تھا. دعوت گناہ دینے سے پہلے زلیخا نے ایک بت وہاں رکھا تھا, اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. یوسف نے کہا یہ کیا, بھگوان ہے نا, اب ان کے سامنے تو گناہ نہیں کر سکتے ہیں, کپڑا ڈال دیا, یہ اندھے ہو گئے, ان کا کیمرہ بند ہو گیا. یوسف نے کہا جس خدا پہ تم عقیدہ رکھتی ہو اسے اندھا بنایا جا سکتا ہے, لیکن جس خدا پر میرا ایمان ہے اسے کوئی اندھا نہیں بنا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وہ تو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. اما من خوف مقام ربہ, یہ اگر عقیدہ انسان کا آ جائے کہ ہم خدا کی یہ جو ہے نگرانی میں ہیں, تو مقام سے مراد یہ کیا ہے, وہ نگرانی, یہ جو ہے نظارت, وہ کنٹرول جو اللہ کا ہے. دوسرا معنی یہاں لیا جاتا ہے, مقام خدا سے مراد ہے عدل خدا. خدا سے خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جللت ان یخاف منک الا العدل, معصوم فرماتے ہیں پالنے والے, تو بڑا بہت عظیم ہے, بہت بڑا, تو اس سے کہیں عظیم ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے. اگر کوئی ڈرتا ہے تو تیرے عدل سے ڈرتا ہے, تیرے انصاف سے ڈرتا ہے. جج سے انسان نہیں ڈرتا, جج کے انصاف سے ڈرتا ہے. ممکن ہے جج بہت ہی مہربان ہو, بہت شفیق ہو, بہت خوش اخلاق ہے, بہت اچھا ہے, لیکن جب اس کی عدالت میں پہنچیں گے, اب اس کی عدالت میں کون ڈرتا ہے؟ عدالت میں وہ ڈرتا ہے جس نے جرم کیا ہے, جس نے گناہ کیا ہے. جو بے گناہ ہیں, جنہوں نے جرم نہیں کیا ہے, انہیں جج سے خوف بھی نہیں ہوتا ہے. تو گویا جج سے نہیں ڈر رہے ہیں, اپنے عمل سے ڈر رہے ہیں, اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہیں. خدا کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے, خدا انتہائی شفیق ہے, خدا انتہائی مہربان ہے, خدا رؤوف ہے. جس چیز کا خوف ہے عدل خدا ہے. ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہم مادیات کا حساب تو اچھا رکھتے ہیں, اپنے مادیات کا کاروبار اگر کرتے تو کہاں نقصان ہو رہا ہے, کہاں ایک 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 پائی کا حساب ہے, کہاں نقصان ہمیں ہونے والا ہے, اس کا حساب رکھتے ہیں. اور جہاں نقصان کا احساس ہوتا ہے فوراً اس کی روک تھام شروع کر دیتے ہیں. لیکن معنویات میں ہم حساب نہیں لگاتے ہیں. ہمیں اپنی اچھائیاں تو یاد رہتی ہیں, برائیاں یاد نہیں رہتی ہیں. غرور میں یہ جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں, ہم تو اتنی عبادتیں کرتے ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہیں, ہم تو خیرات کرتے ہیں, ہم تو حج پہ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں ہم گناہ کتنے کرتے ہیں. عزیزو, اگر دن بھر میں صرف ایک گناہ ہم سے سرزد ہو جائے, زیادہ نہیں, ایک گناہ, اور بالغ ہونے کے بعد 30 برس زندہ رہے, 10,000 سے زیادہ گناہ ہو گئے, 10,000 سے زیادہ گناہ ہو گئے. جب پروردگار محشر میں ان گناہوں کو ہمارے سامنے لائے گا. بہت سارے لوگوں کو گناہ یہ جو ہے نظر نہیں آتے اپنے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تشریف لے جا رہے تھے کہیں, ساتھ میں اصحاب بھی تھے, صحرا کا سفر ہے, ایک جگہ پہ ٹھہر گئے. پیغمبر نے اصحاب سے کہا, جاؤ کچھ ایندھن چن کر کے لاؤ, لکڑیاں چن کر کے لاؤ, تو کھانا پکایا جائے. اصحاب نے کہا, یا رسول اللہ, یہاں جنگل تھوڑی ہے, ریت کے علاوہ, ریگستان کے علاوہ, تو یہاں کہاں لکڑیاں ملیں گی, یہاں کہاں ایندھن ملے گا. پیغمبر نے فرمایا, جاؤ ڈھونڈو, تو تلاش تو کرو, جتنا مل سکا اتنا لے کر کے آؤ. سارے اصحاب پھیل گئے صحرا کے اندر, ایک ایک مٹھی, کوئی دو, کوئی چار, کوئی پانچ, ایک ایک مٹھی لے کر کے لوگ آ گئے. رسول اللہ, بھائی یہی ملا, رکھو. جب سب نے اپنا اپنا رکھ دیا, ڈھیر لگ گیا. پیغمبر نے کہا, اسی طریقے سے میدان محشر میں تمہارے گناہ چنے جائیں گے, فرشتے اکٹھا کریں گے, جو گناہ تمہیں جو ہے وہ یہ جو ہے نظر نہیں آتے ہیں, احساس ہے کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اس طریقے سے تمہارے گناہ چنے جائیں گے. فَجَلَلْتَ يُخَافَ مِنْكَ إِلَّا الْعَدْلِ, اگر خدا نے وہاں اپنے عدل سے کام لینا شروع کر دیا. اسی لیے دعاؤں میں ہے, الٰہی عاملنا بفضلک ولا تو عاملنا بعدلک, پالنے والے محشر میں ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ مت کرنا, فضل کا معاملہ کرنا, اپنے فضل کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کرنا. خدا اگر کہیں عدل سے کام لینے لگا تو بیڑا تو ہمارا غرق ہو جائے گا. لیکن بہرحال اب یہ اس کے اختیار میں ہے نا, کہ اپنے عدل سے کام لیتا ہے یا اپنے فضل سے کام لیتا ہے. ہم تو فقط دعا ہی کر سکتے ہیں, دعا کو قبول کرے یا نہ کرے, لہذا ہمیں تیاری تو کرنا چاہیے کہ اگر اس نے عدل سے کام لیا تو ہم کیا کریں گے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ, جو انسان عدل خداوندی سے ڈر جائے, جو انسان عدل خداوندی سے ڈر جائے گا, یقیناً نہ نفس عن الہوا, تو اپنے نفس کو گناہوں سے پاکیزہ کر لے گا. تو یا تو خدا کی نگرانی کا خوف, یا امام علیہ السلام فرماتے کہ من, یہ شخص کون ہے, اما من خاف مقام رب, یہ من کون ہے؟ فرماتے ہو العبد, ہو العبد, هو العبد الذي وقف على معصية الله وقدر عليه ثم يتركها مخافة الله ونهى النفس عنها فمكافاته الجنة. قرآن میں جو کہا جا رہا ہے کہ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى، جو مقام پروردگار سے ڈرا، اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا، اس کا ٹھکانہ یہ جو ہے جنت ہے. یہ کون ہے؟ امام فرماتی ہے وہ بندہ ہے، وقف علی معصیت اللہ وقدر علی، گناہ کا موقع آ گیا کر بھی سکتا ہے گناہ، روکنے والا بھی یہاں کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے. وہی موقع جو جناب یوسف کے لیے فراہم تھا. وقف علی معصیت اللہ وقدر علیہا، گناہ کا موقع بھی آ گیا، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، گناہ کر بھی سکتا ہے، گناہ کا موقع بھی آ گیا ہے. لیکن گناہ کا موقع آ جانے کے بعد، طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، یترکھا ثم یترکھا، اس نے گناہ کو نہیں کیا، ترک کر دیا. کیوں ترک کر دیا؟ مخافت اللہ، خوف خدا، مقام خدا کے خوف کے باعث اس نے اگر ترک کر دیا، ونہا نفس عنہا، اور اپنے کو گناہوں سے بچا لیا، فمکافاتہ الجنہ، ایسے انسان کی کا انعام، ایسے انسان کی پاداش بہشت ہے، جنت ہے ایسے انسان کے لیے. تو گناہوں سے بچنے کا بہترین راستہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان مقام خدا سے ڈرے، یا یہ کہ اللہ کی نگرانی سے، یا یہ کہ اللہ کے عدل سے ڈرے. آج دنیا کی مشکل یہی ہے کہ آج دنیا میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے، مقام خدا سے خوف نہیں ہے. نہ انسان کو اس بات کا احساس رہ گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ اس بات کا احساس رہ گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم عدل خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہمارا حساب اور کتاب لیا جائے گا. آج دنیا میں دولت کی کمی نہیں ہے، سپر پاورز جتنے چلے جائیں، نہ ان کے یہاں علم کی کمی ہے، نہ یہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، ساری چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں. اس کے باوجود اگر جرائم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اگر گناہ ہو رہے ہیں، جرائم کی وجہ، گناہوں کی وجہ، ظلم کی وجہ، ستمگری کی وجہ یہ ہے کہ ان کو خدا پر سے اعتقاد ختم ہو چکا ہے. آج جس کی بنا پر معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اتنا سارا کرپشن کس لیے ہے؟ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن کی وجہ ہے غربت، غربت اگر دور ہو جائے تو کرپشن دور ہو جائے گا. ہم لوگ اس طرح کے نعرے بہت لگائے جاتے ہیں نا، کرپشن کی وجہ ہے جہالت، جہالت اگر دور ہو جائے، ٹیکنالوجی آ جائے، سائنس آ جائے، فلاں ہو جائے، ڈھکا ہو جائے، تو کرپشن دور ہو جائے گا. زیادہ کالج کھولے جا رہے ہیں، اسکول کھولے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے کھل رہے ہیں، اقتصادیات کو بہتر بنانے کا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ دولت آ جائے، غربت دور ہو جائے. یقیناً جہالت اور غربت ایک سبب ہے گناہ کا، لیکن سارا سبب یہی نہیں ہے. سارا سبب یہ ہوتا تو جہاں پر جہالت نہیں ہے، جہاں کے اوپر یہ جو غربت نہیں ہے، وہاں تو کم سے کم جرائم نہیں ہونے چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں جہاں غربت ہے، جہاں جہالت ہے، جرائم تو ہیں وہاں پر، ان کے جرائم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، ذرا ان کے جرائم دیکھیے. ہمارے یہاں بھی جو ہے مجرمین ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، مگر جتنا یہ قتل کرتے ہیں اتنا وہ قتل نہیں کرتے ہیں. آپ تعداد اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، عراق میں کتنے مارے، افغانستان میں کتنے مارے، یہ نمونے ہمارے نگاہوں کے، لاکھوں لاکھ افراد مار ڈالے جاتے ہیں. کون مار رہا ہے ان کو؟ جاہل مار رہے ہیں، غریب مار رہے ہیں، جو شکار ہے غربت کا، جو شکار ہے جہالت کا، نہیں وہ مار رہے جنہیں اپنے علم پر بھی ناز ہے، اپنی دولت پر بھی ناز ہے. کیا سبب ہے؟ ایک ہی سبب ہے، خوف خدا نہیں ہے، مقام خدا کا خوف نہیں ہے. اگر مقام خدا کا خوف آ جاتا تو کبھی یہ چیز نہ ہوتی. امام فرماتے ہیں کہ اعلم الناس باللہ اشد خشیتا لہ. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ عالم ہے، علم ہے، علم دنیا بھی ہے، علم دین بھی ان کے پاس ہے، یہ جو ہے وجود خدا پہ دلیل پوچھئے، بہترین تقریر کر دیں گے خدا کے وجود پر، سینکڑوں دلیلیں ان کے پاس ہیں، علم ہے وجود خدا پر. خدا کہتا ہے ہم انہیں عالم نہیں کہتے ہیں، عالم وہ ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں. عالم الناس باللہ اشد خشیتا لہ، اللہ کے بارے میں سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم دین وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خوف خدا پایا جاتا ہو. انما یخش اللہ من عباده العلماء, قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرتے صرف علماء ہیں. اب اگر کوئی عالم ہے اور خوف خدا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اسے عالم کہہ سکتے ہیں مگر خدا کی نگاہ میں وہ عالم نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد پر. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, موضوع یہ ہے کیسے اپنے کو گناہوں سے روک سکتے. خوف خدا, خوف مقام خدا, خوف عدل خدا کا خوف, خوف یہ کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے, واچ کر رہا ہے خدا ہمیں, ہر لمحہ ہم اس کے حضور میں ہیں. امام فرماتے ہیں خف اللہ, ڈرو اللہ سے, اس طرح سے ڈرو کانک تراہ, گویا تمہارے سامنے اللہ کھڑا, تو اسے دیکھ رہے ہو. خب ہم تو نہیں دیکھ رہے اللہ کو. امام کہتے فَإن كنت لا تراہ فإنه یراک, اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تم جو کام بھی انجام دے رہے ہو, جو عمل بھی تمہارا ہو رہا ہے, اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو, ہر عمل خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ تصور اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے, نہ وہ اچھا کام کرنے سے چوکے گا اور نہ برا کام کرنے کی اس کے اندر جو ہے جرأت اور ہمت پیدا ہو سکتی ہے. قرآن مجید اچھوں کی جہاں تعریف بیان کرتا, اچھے لوگ ہیں کون؟ اچھے صرف وہی نہیں ہیں کہ جو بعد اچھے کام کر لیں, بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں مگر ان کے ہاں خوف خدا نہیں ہے, عادتاً اچھا کام کر دیتے ہیں, دکھاوے کے لیے اچھا کام کر دیتے ہیں, یہ جو ہے نمائش کے لیے اچھا کام, تاکہ لوگ ہمیں اچھا کہیں. اور اچھا کام کرنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں نا. قرآن مجید کہتا ہے الذین یؤتون ما اتوا, الذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, اولئک یسارعون فی الخیرات وہم الیہا سابقون. اچھوں کی پہچان اگر جہاں, اچھے وہ ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے اس کی تو اطاعت کرتے ہی ہے. یہ اچھائی کی ایک شرط ہوئی صرف, جو احکام اللہ نے دیے ہیں اللہ کے احکام کی اطاعت تو کرتے ہی ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ, یہ سوچ کر کے ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے ان کے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا, جہاں ان کے نام اعمال کا, انہیں اپنے نام اعمال کا حساب دینا پڑے گا. اچھائی کے اوپر ان کو انعام ملے گا, برائی کی جو ہے وہ سزا ملے گی. یہ تصور اگر انسان کے اندر ہو جائے کہ ہمارے اعمال یوں ہی نہیں ہے کہ جو چاہا ہم نے کر لیا, جس کی چاہا غیبت کیا, جس کو چاہا تہمت لگا دیا, وہ کمزور ہے, ناتما ہے, اس پر زیادتی کر لیں گے, ظلم کر لیں گے, وہ تو شکایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے, شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جج تو خود دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے. جج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, وہ بھی کون سا جج, وہ یہ تصور کر کے کانپتے رہتے ہیں, لرستے رہتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون, ایک دن انہیں اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ جذبہ ان کے اندر ان کو مزید کار خیر کے لیے, اب کار خیر میں سستی نہیں ہوتی ہے, یسارعون فی الخیرات, تو نیک کاموں میں ان کے یہاں تیزی آ جاتی ہے. تیزی کیوں آئی نیک کاموں کے لیے؟ یہ سوچ کر کے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وَهُمْ إِلَيْهَا سَابِقُونَ, صرف یہی نہیں, جلدی ہی نہیں کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کام کو ہم انجام دے دیں. دیکھیے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں مگر خدا سے ڈرتے ہیں, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, ان کا دامن معصیت سے صاف ہے, معصوم ہیں, پھر بھی خدا سے ڈرتے ہیں. آپ ائمہ علیہ السلام کی دعائیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, دعائے کمیل دیکھ لیجئے, دعائے عرفات دیکھ لیجئے, دعائے ابو حمزہ, یہ جو ہے سمالی دیکھ لیجئے, کیا دعائیں ہیں یہ, ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی انتہائی گنہگار انسان بیٹھا ہوا ہے. اچھے ہیں, کوئی برائی ان کے ہاں پائی نہیں جاتی, کوئی گناہ زندگی میں انہوں نے نہیں کیا ہے, مگر پھر بھی خدا سے ڈرتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن سے گناہ سرزد ہوا ہے اور خدا سے ڈر رہے ہیں. گناہ سرزد ہو گیا ہے اور خدا سے ڈر رہے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں مگر انہیں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے. تیس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ وہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا پھر بھی خدا سے ڈرتے ہیں. کچھ وہ جنہوں نے گناہ تو کر لیا ہے خدا سے ڈر رہے ہیں. کچھ وہ جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں مگر خدا سے توبہ کرنے کے قریب نہیں جاتے. وہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا پھر بھی خدا سے ڈرتے ہیں وہ ہیں اللہ کے خاص بندے, وہ ہیں عباد الرحمان, وہ اولیاء خدا میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جس نے گناہ کیا گناہ کے بعد خدا کا خوف اس کو لاحق ہو گیا, یہ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ خوف خدا کے بعد ہو گیا گناہ, شیطان سوار ہو گیا, بہک گئے, ابتدائے راہ میں تھے, ابھی نئی نئی منزل ہے, نیا نیا جو ہے جادہ حق پر آئے ہیں. بہرحال شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے, لغزش ہو گئی, لیکن جیسے ہی گناہ ہوا, گناہ کا احساس ہوا, خوف خدا سے لرزنے لگے, مقام خدا کا خوف, ارے خدا نے دیکھ لیا ہے ہمیں, ارے عدل خدا کے سامنے ہم جواب کیا دیں گے. یہ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے انسان توبہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے, اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے کہ بارے الہ گناہ ہو گیا, تو معاف کرنے والا ہے, تو غفار ہے. ایسا انسان تائب ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو گناہ کرتا ہے گناہ کے بعد بھی اس کے اندر خوف خدا نہیں پایا جاتا, یہ افراد شقی کہلاتے, یہ اشقیا ہیں. بہت سارے افراد ہیں جیسے غفلت میں, نادانی میں, لغزش کے باعث گناہ ہو گیا, لیکن جیسے ہی گناہ کا احساس ہوا ویسے ہی فوراً توبہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ جو ہے تاریخوں میں ہے کہ جس وقت اہل بیت کا قافلہ شام میں داخل ہوا ہے, پروپیگنڈا شام میں بہت بھیانک تھا نا, یہ کس کو پتا تھا کہ جسے اسیر کر کے لائے ہیں, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, جس کے گلے میں خاردار توق ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ امامت کا چوتھا تاجدار ہے, یہ اہل بیت کی ایک فرد ہے, جس کے سر پر چادر نہیں ہے, ردا نہیں ہے, جس کو پتھر مارا جا رہا ہے, جس پر کوڑے پھینکے جا رہے ہیں, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ رسول کے نواسی زینب ہے. یہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا, خارجی آئے ہیں, دشمن دین آئے ہیں. چنانچہ امام میں زین العابدین علیہ السلام کے اونٹ کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا ہے, اور جب امام کو اس حال میں دیکھتا ہے تو کہتا اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ خاکم بدہن. اس جملے کو میں دہرا رہا ہوں, خاکم بدہن, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا. یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ امام فرماتے بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے. مگر تمہارا قرآن سے کیا تعلق, تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ کہا بھائی تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. کہاں پڑھی تو ہے؟ کہا تم نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہے, قل انما غنمت من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربا. کہاں یہ بھی پڑھی ہے؟ کہا تم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے, وآتی ذی القربا حقہ. کہا پڑھا تو ہے, مگر ان آیتوں کا تمہیں کہاں سے علم ہو گیا, تم کہاں سے ان آیتوں سے واقف ہو؟ کہا بھائی تم نے یہ آیت بھی پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا پڑھا تو یہ ساری آیتیں ہیں, ان آیتوں سے تمہارا کیا تعلق ہے, ان آیتوں کا تمہیں کہاں سے علم ہو گیا؟ امام نے فرمایا بھائی جن قربا کی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں, جن کے حق کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں, جن اہل بیت کی طہارت کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وہ ہم ہی اہل بیت ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن الحسین ہوں. وہ حسین جو رسول کا نواسا تھا, وہ حسین جو فاطمہ کا لخت جگر تھا, وہ سر اسی حسین کا ہے. بس یہ سننا تھا مولا کے قدموں پہ گر گیا, مولا حلی من توبہ, بڑی جسارت میں نے کر دی, کیا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے اسے قبولیت توبہ کی جو ہے بشارت دی. تو کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, لیکن گناہ کے بعد جب انہیں خوف خدا لاحق ہوتا ہے تو اپنے سابقہ اعمال سے توبہ کر لیتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں مگر ان کا دل نہیں پسیجتا. یہ کوئی کم گناہ تھا کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا تھا، اسی پر اکتفا کرتے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا. حسین کی شہادت کے بعد حسین کے اہل حرم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کسی کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، کسی کو تازیہ نہ لگایا، نہ بڑے میں کوئی تمیز ہے نہ چھوٹے میں کوئی تمیز ہے. تنی سی جان، چھ تین یا چار سال کی کل عمر ہے حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ کی، کیا کیا ظلم نہیں ہوا ہے. آخر اگر واقعہ انسان بیان بھی کرتا ہے تو آج بہت سے لوگ باور نہیں کر پاتے ہیں، کیا واقعہ انسان اتنا گر سکتا ہے؟ کیا واقعہ انسان اتنا شقی ہو سکتا ہے کہ چار سال کی بچی پیاس سے تڑپتی رہے، اسے پانی نہ دیا جائے؟ عزیزو، پیاس کا مسئلہ صرف کربلا کی حد تک نہیں ہے. کربلا میں جو شہید ہو گئے ان کی پیاس تو عصر عاشور ختم ہو گئی، لیکن جو باقی رہ گئے ہیں، ہمیں تو ہر جگہ وہ پیاسے ہی نظر آتے ہیں. کربلا میں بھی پیاسے ہیں، کوفے میں بھی پیاسے ہیں، شام میں بھی پیاسے ہیں، قید خانے میں بھی پیاسے ہیں. پیاس کا عالم یہ ہے کہ ایک دن امام سجاد جو اپنی پھوپھی زینب کو دیکھ رہے ہیں کہ زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، عرض کرتے ہیں، پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھوپھی اماں نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے، آپ بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے، بیٹا سید سجاد، یزید کے یہاں سے جو کھانا پانی آتا ہے اتنا کم رہتا ہے کہ بچے بھوکے اور پیاسے رہ جاتے ہیں. بیٹا میں اپنے حصے کا کھانا پانی انہیں دے دیتی ہوں. بیٹا بھوک اور پیاس نے مجھے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ اب زینب سے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. جہاں کہیں دیکھیں گے اہل بیت کے بچے ہمیں پیاسے ہی نظر آتے ہیں. بس ایک روایت، اس کے بعد میں جس تمام جس وقت قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، جاتے جاتے جب قافلہ تھک گیا، دھوپ کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، شمر نے قافلے کو ایک جگہ پہ روکا. اپنوں کو تو اس نے خیموں میں جگہ دی، لیکن اہل بیت اطہار دھوپ میں جلتی ہوئی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیاس سے بچے بلک رہے ہیں. ایک دفعہ شمر نے مشک اٹھائی اور اپنوں کو پانی پلانا شروع کر دیا. سکینہ کاسا لے کر کے پھوپھی زینب کے پاس آئی. پھوپھی اماں، کیا اجازت ہے کہ میں باپ کے قاتل سے پانی مانگ لوں؟ ابھی تو زینب کا دل تو نہیں چاہتا ہے کہ سکینہ کو اجازت دے دے، مگر کس کے سہارے سکینہ کو روکے؟ ارے پانی پلانے والا عباس تو شانے کٹائے ہوئے فرات کے کنارے سو رہے ہیں. ہاں بیٹی جاؤ پانی لے لو. جب سکینہ کو اجازت مل گئی، سکینہ خالی برتن لیے ہوئے آئی شیور کے پاس. اے شیور، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دے. شیور نے کوئی جواب نہ دیا، اپنوں کو پانی پلا رہا ہے. سکینہ برتن لیے شیور کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی ہے. جب شمر نے پانی نہ دیا تو سکینہ ایک جگہ بیٹھ گئی کہ جب اپنوں کو پانی پلا لے گا تو ہماری باری بھی آئے گی. اے عزیزو، جب شمر اپنے سب سپاہیوں کو پانی پلا چکا تو سکینہ دوبارہ اپنا کوزا لیے ہوئے آئی. اے شمر، تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دے. ایک دفعہ شمر نے مشکا دہانا کھولنا چاہا، بچی سمجھی شاید مجھے پانی دینا چاہ. سکینہ نے اپنا برتن آگے بڑھایا، مگر شمر نے سکینہ کو پانی دینے کے بجائے سارا پانی زمین پہ بہا دیا. ارے بچی زمین پہ تڑپنے لگی. اے چچا عباس، ارے آپ کے آگے سکینہ کے مقدر سے پانی ہی اٹھ گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ احساس رکھے کہ ہم خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں، خدا ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. بار الہ ہمارے اندر وہ مقام خدا کا خوف ایسا پیدا کر دے ہم اپنے کو گناہوں سے بچا سکیں. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مراجع اعظم اور رہبر معظم کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه و انصاره معظم حسین۔
یا حسین، حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، 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 یا حسین، حسین، یا حسین، 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 حسین،
ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں